الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم حاضرین محترم قرآن مجید کی دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمارے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا اور قرآن مجید میں اس کا اعلان فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام دین تو اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہی ہے اور یقیناً اسلام کیا چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جو آپ نے صحابہ کرام کو سکھلایا عمل کر کے دکھایا دس سال مسلسل مدینہ منورہ کی زندگی اور 13 سال کی زندگی مکہ مکرمہ کی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو دیکھا نماز پڑھنے کا انداز وضو کرنے کا طریقہ اور اسی طریقے سے حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ ہر ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور جہاں بات سمجھ میں نہیں آئی وہاں پوچھی یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی کوششوں سے محنتوں سے قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا اس کے لیے انہوں نے پوری دنیا کی خاک چھانی کہاں کہاں نہیں گئے چنانچہ دنیا کے ہر خطے میں ہی صحابہ اکرام پہنچے ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی اگرچہ اس وقت پاکستان کا وجود نہیں تھا لیکن اس سرزمین میں تشریف لائے حتیٰ کہ افغانستان میں صحابہ اکرام پہنچے اور دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا سکھلایا تو قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی شخص چاہے گا یعنی اس کو وہ دین سمجھے یا اسلام سمجھے تو فرمائے کہ فلا یقبل من وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ومن یبتغی غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص دین چاہتا ہے تو فلا یقبل من نہ صرف یہ بلکہ وہ فی الآخرت من الخاسرین آخرت میں وہ نقصان بھی اٹھانے والوں میں سے ہوگا ٹوٹے اور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا تو اس لیے دین اسلام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے اسی لیے موقع فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ آج میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے رضیت لکم الاسلام دینا اور اسلام کو میں نے بحیثیت دین کے پسند کیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ اسی کا نام دین ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص چلے گا تو وہ دین نہیں. آج ہر شخص کا دین الگ ہے، ہر شخص نے الگ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا وہ چیزیں تھیں؟ اگر ان کو ہم دیکھیں تو یقیناً حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی نفی فرما دی آج لوگوں نے اس کو بھی دین سے بنا رکھا ہے. یہ ماہ مبارک جو چل رہا ہے سفر المظفر کا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے پہلے زمانے جاہلیت میں اس کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، بلاؤں کے نزول کا مہینہ سمجھا جاتا تھا کہ اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں. اور بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھ مارا اپنی اپنی کتابوں میں، آج بھی موجود ہے وہ، کہ پورے سال میں 10,80,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں جن میں سے 9,20,000 اس ماہ سفر میں ہوتی ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے لیے ثبوت چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. تو بعض لوگوں نے کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آج لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں نہ انہیں اس کی فکر ہوتی کہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، بس اس کو پڑھ لیا اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لی، یا اس قسم کی چیزوں کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی شروع سفر کا جو مہینہ پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کا مہینہ تو بڑا ہی منحوس ہے، اسی لیے ہندوستان میں اس مہینے کا نام 13 تیزی. 13 تیزی اسی وجہ سے کہ جب 13 تاریخ تک جو ہے نا بڑی تیزی رہتی ہے، مصیبتوں کی برسات ہوتی ہے. اور بعض لوگوں نے تو اللہ کے بندوں نے یہاں تک کر لیا کہ اپنی طرف سے یہ باتیں ایجاد کر لیں کہ صاحب جتنے بھی انبیاء پر کوئی مصیبت نازل ہوئی وہ سفر کے مہینے میں ہوئی، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو سفر کے مہینے میں ہوئی، اور جو ہے یونس علیہ السلام و سلام مچھلی کے پیٹ میں گئے مصیبت میں مبتلا ہوئے تو سفر کے مہینے میں ہوئے، حضرت ایوب علیہ السلام پر جو بیماری آئی آزمائش آئی سفر کے مہینے میں آئی، اور اس طرح سے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بھی سفر سے شروع ہوئی. اس طرح کے حال ہے کہ بیماری تو کوئی مصیبت نہیں، بیمار تو آدمی ہر مہینے میں ہوتا ہے، رمضان المبارک میں بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو منحوس مہینہ سمجھیں گے؟ تو اس لیے اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگوں نے ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے مختلف قسم کے نفل اپنی کتابوں میں لکھ دیے کہ صاحب 4 نفل پڑھیں، پہلی رکعت میں 15 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اتنی دفعہ سورہ کافرون پڑھیں، یہ پڑھیں وہ کریں، کئی کئی طریقے انہوں نے اپنی طرف سے کر دی. اب بظاہر دیکھنے میں تو لوگ سمجھتے ہیں جی اس نے کوئی بری بات تو نہیں، نمازی پڑھنے کو تو کہہ رہا ہی، لیکن میرے عزیزوں بات سمجھنے کی ہے کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی اس کو ہم جب دین کے طور پر لیں گے کہ یہ ہمارا دین ہے، اسلام ہے، مذہب ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا ہے، تو یہ غلط ہو جائے. اس لیے کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائی اس کو آپ کی طرف منسوب کرنا یہ غلط ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بات میں نے نہیں کہی اور کوئی شخص اس کو میری طرف منسوب کرے اس کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی. اس لیے گریز کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں محتاط علماء کرام جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بلکہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، تاکہ اپنی طرف سے اگر کچھ بات اس میں آ رہی ہے خلاصے کے طور پہ. اس لیے کہ من وان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ تو عربی زبان کے وہ جملے ہیں جو آپ نے فرمائے، یقین جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں بھی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے ترجمے میں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بے مفہوم حدیث یہ، یا اگر ترجمہ لفظی کیا جا رہا ہے تو پھر امید ہے جو اہل علم حضرات ہیں ان کے ترجمے پر تو بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ وہ مستند علماء ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی وہ صحیح کرتے ہیں تو یقیناً اس پر وہ قابل بھروسہ. لیکن ایک عام آدمی یا عام عالم کوئی اگر بیان کرتا ہے اور اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ بھئی جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو بیان کرتے، کیونکہ بڑی سخت وعید ہے کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی اور ہم آپ کی طرف اس کو منسوب فرما دیں، آپ نے فرما اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. تو سخت ترین وعیدیں ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں عام طور پر یہ لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص خوشخبری دے مجھے اس سفر کے مہینے کے اختتام کی، ختم ہونے کی، تو بشرتہ الی الجنہ، کہ میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا. حالانکہ یہ جو حدیث نقل کی جاتی ہے یہ ملا علی قاری نے الموضوعات الکبیر میں اس کو لکھا ہے، اور اس کا نام بھی موضوعات ہے. موضوعات کا مطلب ہے وہ حدیثیں جو گھڑی ہوئی ہیں، موضوع ہیں، بنائی ہوئی ہیں. خود کتاب کا نام اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے. البتہ بعض صوفیہ نے اس کو نقل کیا اپنی کتابوں میں، لیکن ان کا نظریہ یہ نہیں تھا جو عام لوگ لیتے ہیں. عام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ مہینہ بڑا منحوس تھا اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی سفر کا مہینہ ختم ہونے کی مجھے اطلاع دے گا تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا. حالانکہ اس کو اگر ہم دوسرے پہلو سے سوچیں تو جو بعض صوفیہ کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا، ان کا جو مطمع نظر تھا، نقطۂ نگاہ تھا، وہ یہ تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ربیع الاول میں تشریف لے جانا تھا اور اللہ تعالی سے ملاقات ہونی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاقات کی خوشی رکھتے تھے دل میں اور چاہتے تھے کہ وہ وقت جلد از جلد آئے. اب یقینا سفر کا مہینہ ختم ہوگا تو ربیع الاول شروع ہوگا، اس لیے آپ نے یہ فرمایا، اگر فرمایا ہے تو، یعنی بعض صوفیہ کرام نے اس اعتبار سے اس کو نقل کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ منوس مہینہ اس لیے آپ نے ایسے فرمایا. اول تو اصل بات یہی ہے کہ یہ موضوع ہے اس لیے گھڑی ہوئی بات ہے، حدیث نہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جب تک پکا تھکا ہمیں نہ معلوم ہو جائے اس وقت تک اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منسوب نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک روایت چلی آ رہی ہے بہت عرصے سے، آپ حضرات نے بھی بے شمار مرتبہ اس کو پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. ایک کتاب جیسا بٹتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، اور کوئی شیخ احمد سے روایت نقل کی جاتی ہے کہ جی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے یہ خواب بیان فرمایا، اور اس کی 30 کاپیاں جو ہیں فوٹو کرا کے تقسیم کرنے پہ اتنا ثواب ملے گا اور نہیں کرو گے تو اتنا نقصان پہنچ جائے گا، الحاظ باللہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ سب چیزیں بھی واہیات باتیں ہیں. دین اسلام الحمدللہ پورا کا پورا ہمارے پاس محفوظ ہے، الف سے لے کے یا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ محفوظ ہیں، اس لیے ہمیں کسی شیخ احمد کی ضرورت نہیں، نہ ان کے خوابوں کی ضرورت ہے. بلکہ اگر کوئی خواب الٹا سیدھا بیان کرے اور آپ کی طرح منسوب کرے لیکن دین اور شریعت اس سے ہٹ کر ہو تو ہم خواب کو چھوڑ دیں گے، اصل دین اور شریعت کو لیں گے. دیکھیے ائمہ کرام جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں رحمہم اللہ، یا اس کے علاوہ جو بھی ائمہ کرام گزرے ہیں، یقیناً یہ ائمہ ہدا تھے، ہدایت کے امام تھے، اور سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. مسئلے کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ اختلاف خدا نہ کرے وہ اختلاف نہیں ہے کہ جو انسان کو جنت سے جہنم میں لے جائے، بلکہ وہ اختلاف دینی ہوتا ہے، اجتہادی ہوتا ہے، اور وہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جو ضلالت اور گمراہی پر مشتمل ہو، بلکہ وہ اختلاف ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا جو اختلاف ہے جو اللہ کے لیے ہو وہ بھی رحمت ہے. تو اسی پتہ چلا کہ اگر دو ائمہ یا چاروں ائمہ کرام آپس میں کسی بات پر اختلاف رکھتے ہیں اور وہ اختلاف اجتہادی ہے، یعنی دین کا ایک مطلب ایک امام نے سمجھا، دوسری عبارت کا مطلب کچھ اور کسی نے سمجھا، اور وہ سب اپنے سمجھنے میں للہیت پر مبنی ہیں، ان کے خیالات اور کوئی نہ کوئی اس کی دلیل بھی وہ رکھتے ہیں، تو یقیناً اس اگر وہ غلط بھی ہو تب بھی اللہ کی نظر میں ان کو ثواب ملے گا، اور اگر وہ اللہ کی منشا کے مطابق اختلاف ہے تو انشاءاللہ دوہرا اجر و ثواب. تو یہ اختلاف رحمت ہے، اس لیے ائمہ اکرام کا جو اختلاف ہے یہ بھی ہمارے لیے ایسا نہیں ہے خود، اور وجہ یہی ہے کہ یہ اختلاف للہیت پر مبنی تھا اور فساد کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک راستہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اگر کینٹ اسٹیشن پہنچنا ہے اور اس کے اگر چار راستے ہیں تو جس راستے سے بھی آپ جاؤ گے پہنچ جاؤ گے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی راستہ مختصر ہوگا، کوئی تھوڑا سا لمبا ہوگا، کوئی آسان ہوگا، کوئی تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن مقصد سب کا کینٹ اسٹیشن پہنچنا ہی ہے. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی تعبیر میں بعض اختلافات سامنے آتے ہیں، تو مقصد لیکن ان کا کوئی غلط نہیں ہوتا، ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر صحیح طریقے پر عمل پیرا ہو جائیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنی خلاف اسلام چیزیں ہیں ان سے گریز کریں، بچیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح بھی فرما دیا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ اکرام کے قربان جائیے کہ انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جانے والا ناجی فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں جو بات فرما دی وہ ہمارے لیے سمجھ لیجئے کہ پیمانہ ہے قیامت تک کے لیے، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عمدہ بات بیان فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی ایک تو اپنا طریقہ بتایا کہ جو میرے طریقے پر ہو اور یا میری جماعت یعنی صحابہ کے طریقے پر ہو، اور اسی کا ترجمہ ہے اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. لوگوں نے تو آج اس میں بڑی تفریق کر دی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت میں ساری جماعتیں شامل ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہوں، امام مالک کے مقلد ہوں، اور یا جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہوں، مان علیہ و اصحابی. تو اس لیے ہمیں اختلاف کو کم سے کم کرنا چاہیے، اور لازم بات ہے کہ جب یہ ساری جماعتی اہل سنت والجماعت ہیں تو زیادہ سے زیادہ فروعی اختلافات ہیں، ان اختلافات کی بنا پر کسی کا گریبان پکڑنا، کسی کو مارنا، قتل کرنے کی سوچنا، لڑنا جھگڑنا، یہ جو ہے وہ لا یعنی بات ہے، ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. بعض فروعی اختلافات ہوتے ہیں، اگر اس کی بھی تحقیق کی جائے تو بہت ساری باتیں جو ہے ایسی نکل آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا بھی تو یہی مطلب ہے، کہتے ہیں ہمارا بھی یہی مطلب ہے، تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا بظاہر، لیکن بعض لوگ اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، حالانکہ ماں بات معمولی سی ہوتی ہے. اب میں مثال کے طور پر آپ کو ایک بتا دوں کہ اسال ثواب کا طریقہ، اسال ثواب کا اصل طریقہ تو بالکل سادہ سا ہے کہ آپ نے جو بھی نفلی عبادت کی ہے، قرآن مجید کی چاہے تلاوت کی ہو، چاہے ذکر و اذکار کیے ہوں، یا اسی طریقے سے عمرہ کیا ہو نفلی، یا نفلی حج کیا ہو، جو بھی عبادات کے قبیل سے آپ نے کی اور کر کے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ جو عمل میں نے کیا ہے اس کو قبول فرما، اس کا ثواب جو ہے میرے فلاں عزیز کو پہنچا دیجیے، اصل تو یہ ہے اس کا طریقہ آسان سے. اچھا پھر اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ صاحب ضرور فلاں وقت ہی کرنا ہے، مرنے کے تیسرے دن کرنا ہے یا 40ویں دن کرنا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں. آپ جب جی چاہے ثواب اسال ثواب کیجیے. تو ایک فریق تو یہی کہتا ہے کہ جب ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، جب جی چاہے آپ کر سکتے ہیں، تو اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ایک دوسرا فریق اس میں اوقات دن اور وقت کی قید لگا دیتا ہے، لیکن اگر تو یہ زیادہ سے زیادہ جو بات ہوگی فروعی اختلاف ہے، اور بعض چیزیں بدعت تک پہنچ جاتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے آدمی. تو اصل بات سمجھنی چاہیے کہ اسال ثواب کا تو کوئی منکر نہیں. اسی طریقے سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا مسئلہ ہے، تو کون مسلمان ہے جو اس سے انکار کرے گا؟ کوئی نہیں. اختلاف کس بات میں؟ ایک فریق یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ درود و سلام کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے کوئی وقت نہیں ہے، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود شریف پڑھتے چلے جائیے، کوئی ممانعت ہے؟ کوئی بات. ہاں صرف اختلاف کس کہاں پر ہوتا ہے کہ بھئی کوئی خاص ہیئت مقرر مت کرو کہ صاحب کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو ضروری ہے، یا فلاں الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے تو ضروری ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار سیخے بتائیں، سلام کے بھی سلاد کے بھی آپ جس سے چاہے پڑھ لیجئے، آسانی ہے بالکل. تو اس لیے ان اختلافات کو ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ آپس میں باہم جدال و قتال تک نوبت پہنچ جائے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جتنی بھی عبادات ہیں وہ اس طریقے سے انجام دینی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. اور آسان بات یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز جو ہم کرتے ہیں یا دین کا ہم نے حصہ بنا لیا ہے اس کو، آج کل ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا. اگر آپ نے کیا ہے تو سر آنکھوں پر ضرور کیجئے، اگر کوئی منع کرے تو اس سے زیادہ بدتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو اس کے بعد پھر اگر کوئی شخص وہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس حدیث کے خلاف ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ہر وہ طریقہ جو میرا طریقہ ہے اور جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے بس ناجی فرقہ وہ ہے، اس سے ہٹ کے جو کرے گا وہ غلط. تو آپ نے ایک پیمانہ بتا دیا ہمارے لیے، اس پیمانے کو ہم پکڑیں. بھئی کھرا کھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی پیمانہ ہوتا ہے. آپ سونا چاندی لے کے جاتے ہیں سنار کے پاس، تو اس کے پاس کسوٹی ہے، دیکھتا ہے کس کے وہ کہ بھئی یہ صحیح ہے غلط ہے. اسی طریقے سے دین جب کوئی شخص ہمارے سامنے لاتا ہے، کوئی حدیث کہتا ہے، تو ہم بھی اس کو ناپیں گے اس پیمانے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا یا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کیا. اگر کسی ایک صحابی نے بھی کیا ہے تو ہمارے لیے الحمدللہ کافی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اصحابی کا نجوم فبیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کر لوگے وہ راہ راست ہدایت پا جاؤ گے. اتنی آسان بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی ہے. اب ہر آدمی پرکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے ہر عمل کو، چاہے وہ اذان کا عمل ہو، چاہے وہ نماز کا عمل ہو، چاہے وہ روزوں کا عمل ہو، چاہے حج و عمرے کا وہ عمل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، سب نے نہیں کیا، کسی ایک نے بھی کیا ہے، تو بھی انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں نجات کا راستہ ہے. لیکن اگر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ صحابہ کرام سے ثابت، اس عمل کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ اس میں ہم اس ناجی فرقے سے ہٹ کر ضال فرقے میں نہ چلے جائیں، گمراہ فرقے میں نہ چلے جائیں. اتنی سی بات ہے. تو دین تو آسان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کی تشریحات میں اختلاف ہو سکتا ہے، تعبیر میں الفاظ کی جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بھی الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایک معاملہ ایسا فرمایا کہ ساری امت ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی، ساری امت کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک جماعت ضرور ایسی رہے گی چاہے وہ قلیل تعداد میں ہو لیکن حق پر ہوگی. وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت تک جہاد رہے گا، قیامت تک رہے گا. اب چاہے اکثریت چھوڑ دے اور ایک قلیل جماعت کرتی رہے لیکن رہے گی صحیح. اب آدمی کو دلائل کی بنیاد پر اور قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر سمجھنا چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط. بہرحال اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے منتخب فرمایا، دین اسلام. اور حضرت عمر فاروق کا مقولہ میں کئی مرتبہ یہ نقل کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی ہے. اگر ہم دین اسلام پر قائم و دائم ہیں تو ہمارے لیے دنیا آخرت میں یہ عزت کا ذریعہ ہوگا. لیکن خدا نہ کرے ہم اپنے آپ کو اس سے نکال بیٹھیں تو پھر نہ دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اپنے دین پر پختہ ہوتے ہیں تو جو کافر ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہے تو یہی صحیح، اگرچہ وہ دشمن ہوتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہے یہی صحیح، دشمنی بھی اسی سے ہوتی ہے اس کی. باقی لوگوں کو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی نام کے مسلمان ہیں، کام کے تو چند ہی مسلمان ہوتے ہیں. اس لیے میرا عزیز ہو، اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کرتے رہو، اپنے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی بھی کوشش کرو، اور اختلافات سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرو. خاص طور پر ایسا اختلاف جو انسان کو جدال و قتال کی طرف لے جائے، یعنی لڑائی جھگڑوں کی طرف لے جائے، فساد کی طرف لے جائے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے یہ کہ جو الحمدللہ اہل حق علماء کرام ہیں، آدمی ان کی خدمت میں جاتا رہے، اپنا دین ان سے سیکھے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدارس دینیہ میں بے شمار ہیں، بتانے والے بھی بے شمار ہیں، اور پھر وہاں پر تعلیمات بھی ہوتی ہیں. مدارس دینیہ میں دینی دراسات اسلامی کے نام سے بھی کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے اوقات بھی ایسے رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو بیچارے مصروف ہیں اپنی زندگی میں، اب چاہے وہ اسکول اور کالج کے طلبہ ہیں یا اسی طریقے سے ملازمت پیشہ لوگ ہیں تو یا تاجر ہیں، ان کے لیے اوقات ایسے رکھے جاتے ہیں جس میں وہ آ کر تعلیم حاصل کر سکیں. ہمارے یہاں بھی الحمدللہ 8 سے 10 تک صبح اوقات میں تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے اوقات ہیں تعلیمی کہ داخلہ کب ہوتا ہے، ان سب چیزوں کی پابندی بہرحال کرنی چاہیے. تو باقی یہ کہ سب چیزیں یہاں بھی ہیں، کہیں شام کے اوقات میں تعلیم دی جا رہی ہے، کہیں کسی اور وقت میں، یعنی اکثریت لوگوں کی جس میں سہولت محسوس کریں اس اعتبار سے اس کا وقت رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آ کر دین سیکھیں. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ عالم بن جاتے ہیں پورے وہ اس میں، لیکن الحمدللہ علم سے کچھ نہ کچھ تعلق قائم ہو جاتا ہے. بلکہ ہمارے حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ جو پورا عالم بھی بن جاتا ہے نا، جب وہ مکمل ہوتا ہے تو تب اصل میں اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا رہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ تم علم طلب کرتے رہو، طالب علم رہو، من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، یعنی ماں کی گود سے لے کے یہ تعلیم کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے طلب علم کا، یہاں تک کہ انسان قبر میں چلا جائے اس وقت تک یہ طلب علم رہنا چاہیے. تو ہم میں سے ہر ایک شخص طالب علم ہے اور طالب علم رہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالی ہمیں موت بھی طالب علموں والی ہی عطا فرمائے. تو اس لیے میرے بھائی سیکھے بغیر نہیں آتا، نماز بھی سیکھنی پڑے گی، وضو بھی سیکھنا پڑے گا، اور دیگر مسائل میں بھی ہمیں سیکھنا پڑے گا. سیکھے بغیر کچھ بھی نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا. اور اس کا بھی خیال مت کیجئے کہ میری عمر اب 60 سال کی ہو گئی، 70 سال کی ہو گئی، اب میں کیا سیکھوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ نے سب سے زیادہ علم آپ کو عطا فرمایا، لیکن باقاعدہ نبوت نبی بنا کر جو مبعوث ہوئے وہ 40 سال کے بعد ہوئے. اور بڑے بڑے صحابہ کرام، کسی کی عمر 60 سال کی تھی، کوئی 50 سال کا تھا، لازم انہوں نے دین کو سیکھا اور پھر اس کے بعد ہمارے امام بن گئے. تو اسی طریقے سے آج بھی دروازہ بند نہیں ہے علم کا، بس ہمارے اندر ہی جذبہ اگر پیدا ہو. اس کی فکر چھوڑ دیجئے کہ آپ کی عمر اس وقت کیا ہے، ہاں البتہ لگ جائے. ہمارے الحمدللہ یہاں جو دراسات کا جو تعلیم ہوتی ہے ماشاءاللہ، اس میں 60 سال کے لوگ بھی آتے ہیں، 70 سال کے بھی آتے ہیں، اور 3-3 سال کا جو کورس ہے الحمدللہ باقاعدگی سے انہوں نے کیا بھی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں سکھ اور چین محسوس کرتے ہیں کہ اب تک ہم نے اپنی زندگی گنوائی، اب پتہ چلا کہ دین کیا ہے. وجہ کیا ہے کہ اب تک ساری زندگی دور ہی رہے، تو غلط فہمیوں میں مبتلا رہے، لیکن جب قریب آتا ہے انسان تو پتہ چلتا ہے، غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، اور پھر بات پتہ چلتی ہے کہ صحیح بات کیا تھی. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ایک تو طالب علم سمجھنا چاہیے، اور چاہے جتنا بھی آدمی علم حاصل کر لے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جتنا بھی علم سارا کا سارا حاصل کر لیا. یقیناً علم کے نتنے دروازے اس پر کھلتے رہیں گے، نتنی بات سامنے آتی رہیں گی. اس لیے آدمی کو ہمیشہ طالب علمی مزاج رکھنا چاہیے اور طالب علم ہی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موجودہ زمانوں میں جو اختلاف پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پہلے بھی یہ بات عرض کرتا رہا ہوں اب بھی، کہ آدمی اللہ سے یہ دعا ہمیشہ کرتا رہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اپنی نمازیں جب پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں صرف نماز کی حد تک ہی نہیں، اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں خاص طور پر اس کا وظیفہ رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اس لیے کہ راستے بے شمار ہیں، راستے بے شمار ہیں، لیکن اس میں صحیح راستہ کون سا ہے بعض اوقات انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، اور جب نہ آئے تو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ سے صراط مستقیم پر ہمیں چلا دیجئے، جو بھی حق راستہ ہے آپ کو بہتر پتا ہے ہمیں اس پر چلا دیجئے. اس کے لیے کوشش بھی کرتا رہے آدمی، تحقیق بھی کرتا رہے، جس طریقے سے آدمی کپڑا خریدنے جاتا ہے تو 10 دکانوں پہ جا کے دیکھتا ہے، موٹر سائیکل کا ایک پارٹ لینے کے لیے، پرزہ لینے کے لیے جاتا ہے 10 دکانوں پہ دیکھتا ہے کہ میڈ ان جاپان چاہیے مجھے، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے چائنا کا مال پکڑا دیں. تو کوشش کرتا ہے نا، جب دنیا کے اعتبار سے ہم کوشش کرتے ہیں تو دین بہتر سے بہتر حاصل کرنے کی فکر کیوں نہیں کرتے ایسے لوگوں سے کہ جو صحیح دیندار ہوں، صحیح علماء ہوں، ان سے حاصل کریں. پھر صحیح علم حاصل ہو، غلط نہ ہو، اس کے لیے خود بھی تحقیق کرے، کچھ وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ لگ کر بھی رہے تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی خدا نہ کرے یہ جو ہے وہ جعلی تو نہیں، اور پتہ چل جاتا ہے انسان کو کچھ عرصے کے اندر ہی. کب تک انسان ڈھونگی بنتا ہے، کب تک ڈھونگ رچائے گا، بالآخر حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے استقامت بھی مانگتے رہیے، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا بھی کرتے رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق بھی کرتے رہیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں ایمان کے ساتھ اپنی قبروں تک پہنچا دیں گے. کسی نے بہت ہی اچھی بات کی کہ اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک اگر ہم لے گئے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، باقی جو کامیابی ہیں وہ دنیا کی ہیں. کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے بہرحال وہ چھوڑ کے جائے گا، لیکن ایمان کی دولت ایسی ہے جسے آدمی کو چاہیے کہ قبر تک سلامتی کے ساتھ لے جائے، اور اس وقت تک آدمی بھروسہ نہ کرے جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے. شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کو ورغلاتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کو ورغلاؤں، ہدایت کے راستے سے ہٹا دوں. اس لیے آدمی کبھی اگر وہ آپ کو کچھ ذہن میں وسوسہ بھی ڈالے کہ تو بڑا آدمی ہے بھائی، تیرے پاس تو دسیوں بیسیوں آدمی آتے ہیں، سینکڑوں آدمی تجھے ہاتھ ملاتے ہیں، تو کبھی اس سے اس میں خیال میں نہ رہے، یہ نہ سمجھے کہ میرے اندر کوئی گر ہے یا میرے اندر کوئی ہنر ہے، بس سب اللہ کی تعریف ہے. اللہ کو کہے کہ اللہ سب کچھ آپ ہی کی تعریف، میں اس قابل نہیں ہوں، اپنے فضل و کرم سے آپ نے جو ہے مجھے جو ہے وہ ایسی عزت عطا فرمائی ہے، تو یہ عزت ہماری ہمیشہ باقی رہے، یعنی آخرت میں بھی ہے. اے اللہ ہم آپ کی نظر میں باعزت ہوں. اصل عزت وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہو، اور اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین، حقیقی عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے، لیکن عزت اللہ اور رسول کے لیے. اور اللہ نے ایک اور مقام فرمایا کہ تم ہی بلند رہو گے، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے تو بلندی اہل ایمان ہی کے نصیب میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان اہل ایمان میں سے بنا دے کہ جو اللہ کی نظر میں ایمان والے ہیں، وہ عزت عطا فرما دیں جو اللہ کی نظر میں حقیقی معنی میں عزت ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشیاں فرمائے، پردہ دری نہ فرمائے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، یہاں تک کہ ہم اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی قبروں میں پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عافیت دار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ کتابیں ہیں یہ لے لیجئے، اور آپ حضرات جب پڑھ چکے ہیں تو اس کو پھر آگے کسی کو بانٹ دیں یا اپنے پاس رکھیں، لیکن اس کا وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا انشاءاللہ مفید ہوگا آپ کے لیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، خود ہمیں بھی یا اللہ نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اهدنا الصراط المستقیم، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچا لیجئے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. اے اللہ، ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، والدین، جو بھی اس دنیا سے جا چکے، ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات کو بلند فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.